سلام کعبه دلها حسین جان، سلام شمع ما فلها حسین جانم،
حسین جانم حسین جانم حسین جان.
بسم الله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا و مولى الكونين جد الحسن والحسين ابي القاسم مصطفى محمد
اللهم صل على
محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، خداوند عالم کی جانب سے کسی نفس کے اطمینان کی گواہی دی جا رہی ہے اور اسے نفس مطمئنہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، خطاب کیا جاتا ہے. اس دنیا میں آج تک جو نیگیٹو تھنکنگز کو سوچتے چلے آئے ہیں، اس کے پیچھے نفس کا بڑا دخل ہے. کیونکہ اگر یہ نفس تربیت پا جائے تو انسان فرشتوں سے اعلیٰ بن جائے، اور اگر یہی نفس اپنے معیار سے گر جائے تو یہی نفس انسان کو حیوان سے بدتر بنا دے. آپ اور ہم ہر روز نماز پڑھتے ہیں اور اس میں سورہ الحمد کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ الحمد میں آخری آیت ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. عربی میں جب جانور کھو جاتا ہے تو اس کو ضالے کہتے ہیں، کہ اللہ نے اپنے ہدف سے بھٹکنے والے لوگوں کو ضالے کہہ کے پکارا، اور اس انسان کو گیارہ قسمیں کھانے کے بعد کامیاب تب مانا ہے جب وہ اپنے نفس کا تزکیہ کر لے. قرآن مجید نے نفس کو سات ناموں سے پکارا ہے، کبھی یہ نفس نفس امارہ ہے، کبھی یہ نفس نفس لوامہ ہے، کبھی یہ نفس نفس توابہ ہے، کبھی یہ نفس نفس ملحمہ ہے، کبھی یہ نفس نفس مطمئنہ ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ملہمہ یعنی الہام ہونے والا، اللہ نے ہر نفس پر الہام کیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فجورہا و تقویٰ، ہر نفس کو اچھائی اور برائی کا راستہ بتا دیا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ انسان کسی اچھے کام کو جج کر پائے یا نہ کر پائے، لیکن برے کام کو بہت جلدی، اور اچھائی کا خاصہ یہ ہے کہ برا انسان بھی اپنے آپ کو کبھی برا ہوتے ہوئے بھی برا نہیں کہتا۔ آپ کسی چور سے پوچھو کہ آپ چور ہیں تو کہے گا نہیں، وہ بھی اپنے آپ کو۔ تو اچھائی کا یہ کمال ہے کہ وہ اس کے مخالف سے بھی اپنا لوہا منوا لیتی۔ اور سورہ شمس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ نتیجہ کیا بیان کیا ہے کہ کامیاب وہی ہے کہ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اس کو پاک کر لیا۔ اب کبھی کبھی بات تکراری ہو جاتی ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اپنے موضوع سے آ جاتی ہے تو اس کو بات کو بیان بھی کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ دودھ والے گھر پہ دودھ دینے آتے تھے، اب آج کل تو لوگ کروگر سے لاتے ہیں، والمارٹ سے لاتے ہیں، پیکٹس ہوتے ہیں، ناپنے کا کوئی چکر نہیں، گیلنس ہوتے ہیں، اٹھا کے لانا۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، گھر پہ دودھ دینے والے آتے تھے، ہم مجلس پڑھنے چلے گئے، دودھ دینے والا آیا اور آنے والے کی اس نے بیل بجائی، ہمارے گھر سے انہوں نے کہا بچی سے کہ بیٹا جاؤ برتن لے جاؤ، انکل دودھ لے کے آئیں۔ وہ دودھ والے انکل دودھ ناپ کے چلے گئے، جب دودھ کو گرم کیا تو پھٹ گیا، جب ہم آئے تو ڈھیر ساری شکایتوں کا، ان کا دودھ والے کا کریڈٹ خراب ہو گیا۔ آج تک بیچارے نے جتنا اچھا دودھ دیا تھا سب ختم۔ اب ہم سے کہا، ہم نے کہا بھائی ہم نے کبھی آپ کو پھٹا ہوا نوٹ دیا ہے؟ ہم تو صحیح پیسے دیتے ہیں آپ کو، آپ نے ہمیں دودھ کیسے خراب دیا؟ تو کہنے لگے امام صاحب دیکھیے، میں پوری بستی میں دودھ دیتا ہوں، ابھی معلوم دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، جو کل پانی ملایا تھا وہ الگ ہو جائے گا۔ پڑوسیوں کو بلایا کہ آپ کا دودھ پھٹا کل؟ کہا نہیں پھٹا، ہر گھر سے ایک ایک صدا۔ تو پھر جب سب کی گواہی مل گئی تو کہنے لگا حضور ذرا برتن تو چیک کر لیجئے کہ ایسا تو نہیں ہے مرچوں والا برتن ہو۔ جب ہم نے پوچھا تو ہوا یہی کہ بچے کو یہ تو معلوم ہے کہ یہ برتن ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ مرچ والے میں کیا ہوتا ہے اور بغیر مرچ میں کیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ مرچ والا برتن ایک سالم دودھ کو فاسد کر دے، تو قرآن مجید اسی برتن کی بات کر رہا ہے، برتن قلب کی بات کر رہا ہے، نفس کی بات کر رہا ہے، کہ اگر اس میں جتنی چاہے اچھائیاں ڈال لو، اگر وہ برتن ناپاک ہے، اگر وہ برتن تعصب بھرا ہے، اگر وہ برتن مرچوں والا ہے، اگر وہ برتن خدا کے خلاف ہے، تو پھر کوئی اچھائی اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، یعنی ہمیں اور آپ کو تو قسم کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قسم کے معنی کیا ہے؟ اپنی بات میں وزن پیدا کرنا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کو اپنی بات وزنی نہیں بتانی، بلکہ اللہ کو وہ بات وزنی بنانی ہے کہ جو ہمارے درمیان ہے، کہ ہم یہ جان جائیں کہ کامیابی اس وقت ہمارے قدم چومے گی جب ہم اپنا تزکیہ نفس کر لیں گے۔ اور جب ہم اپنے نفس کی تربیت جب تک نہیں کر لیتے، اس وقت تک کوئی اچھائی ہمارا ساتھ نہیں دے گی۔ آپ کسی بھی میدان میں چلے جائیے، کسی بھی میدان میں چلے جائیے، بڑے سے بڑے کمال کی خاصیت یہ ہے کہ اس سے حسد پیدا ہوتا ہے۔ جب کسی میں کمال آتا ہے، آج لوگ اپنی پریشانیوں سے پریشان نہیں ہیں، دوسرے کے سکھ سے پریشان، سمجھ رہے نا، دوسرے کے سکھ سے پریشان، اپنی پریشانی سے پریشان نہیں ہے۔ تو اس کا کمال یہ ہے کہ حسد ہوتا ہے، اور حسد کی آگ ایسی ہے کہ جس میں انسان خود بخود سلو پائزن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آپ روایات پڑھیں گے تو عربوں کے حسد ایسے ایسے ملیں گے کہ ایک علاقے میں ایک بستی میں دو بھائی تھے, ایک بڑا امیر تھا ایک بڑا غریب تھا, لیکن امیر ہونے کے باوجود اس کی بد اخلاقی کی بنیاد پر پورا گاؤں پورا علاقہ پورا قریہ اس سے نفرت کرتا تھا, اور وہ غریب بھائی اخلاق کی بنیاد پر اس علاقے کے اچھے لوگوں میں شمار کیا جاتا تھا. اب اس کو یہ حسد پیدا ہوا کہ آخر کو ہم ہیں تو ایک ماں باپ کی اولاد, میرے پاس پیسہ بھی ہے, میرے پاس نوکر بھی ہیں, میرے پاس جائیداد بھی ہے, اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے باوجود اس نے کہا کہ آخر ایسا کیا کام کروں جس سے یہ اس بستی میں رسوا ہو جائے. اس نے اپنے غلاموں کو بلایا, کہ آخر ایسا ایک تدبیر سوچو, ایسا پلان کرو کہ جس سے میرا بھائی ذلیل و خوار ہو جائے اس بستی میں حسد کی بنیاد پر. تو اس نے کہا سرکار ایسا ہے کہ اگر اس کو کسی کے قتل کے جرم میں پھنسوا دیں تو یہ پوری بستی میں جو ہے رسوا ہو جائے گا. پھر دوسرا غلام کہنے لگا کہ دیکھیے قتل کے لیے تو کچھ بھی دلیل ہو جائے گی, اگر بھائی کا قتل کرے تو اس سے زیادہ جلدی رسوا ہوگا, لہٰذا ایسا کرتے ہیں آپ کا قتل کر کے حضور اس کے گھر پہ ڈال دیتے ہیں, آپ کا قتل کر کے اس کے گھر پہ ڈال دیتے ہیں, تو آپ دیکھیے گا جو کام مہینوں میں ہونے والا ہے وہ منٹوں میں ہو جائے گا, اور سب کہیں گے ہم آپ کو فرشتہ سمجھتے تھے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ خوش ہو گیا, کہا واقعی تم صحیح کہہ رہے. اور وہی ہوا کہ ان دونوں غلاموں نے مل کے اس کو قتل کیا. وہ کیسی چھت پہ ڈالنا, کیسا بھائی کے یہاں ڈالنا, تو کہا کہ حسد کرنے, یعنی اتنا حسد کہ انسان اپنے قتل کو گوارا کر رہا ہے تاکہ سامنے والا رسوا ہو جائے. حسد آپ کو دیکھنا مل جائے گا. کسی نے کہا صاحب مولانا دعا کریں میرے بچے کے لیے, یہ 98% نمبر لایا ہے. فوراً ہمارے پاس جو صاحب بیٹھے تھے کہنے لگے کہ میرے پڑوسی کا بھتیجا جو ہے 99% لایا ہے. اب اس بھتیجے سے کیا لینا کیا مطلب, صرف اور صرف ان کا 98 برداشت ہے. تو عزیزان گرامی ہم اگر تلاش کریں اپنی زندگی میں اپنی دنیا میں اپنے سسٹم کو تلاش کریں, تو ہم ایک طرف تو نفس کی تربیت کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے اپنے نفس کی تربیت کے لیے اسباب مہیا نہیں کرنا چاہتے. سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی تزکیہ نفس کا سلسلہ شروع کرے. جب یہ نفس پاک ہو جائے گا تو پھر اس میں ہر چیز سالم رہے گی, عبادت ہوگی تو وہ اپنے جوہر دکھائے گی, کمال ہوگا تو وہ اپنے جوہر دکھائے گی, طاقت ہوگی تو وہ اپنے جوہر دکھائے گی, پیسہ ہوگا تو وہ اپنے جوہر دکھائے گا. اگر تربیت ہو جائے تو پھر وہی بات ہے کہ علم کرتا ہے زمانے میں خمینی پیدا اور جہل انسان کو صدام بنا دیتا ہے. سمجھ رہے نا کہ ایک انسان, کیونکہ آپ امام خمینی کو ہم نے جو ہے بہت ہی مختلف پہلوؤں میں دیکھا ہے, ایسا نہیں ہے. یونیورسٹی کے لڑکے آئے ملاقات کے لیے, کہنے لگے اور نعرے لگانے لگے کہ ہم اپنے قلم کو بندوق بنا دیں گے, ہم اپنے قلم کو بندوق بنا دیں گے. امام خمینی نے کہا تم غلط جگہ آ گئے ہو, کھڑے ہو جاؤ, کہ میں یہاں تمہاری قلم کو بندوق بنانے نہیں آیا ہوں, میں تمہاری بندوقوں کو قلم بنانے آیا ہوں. چونکہ گولی کا کمال یہ ہے کہ وہ انسان کی جان کو لے لیتی ہے, اور قلم کا کمال یہ ہے کہ بے جان کو جاندار بنا دیتی. عزیزان گرامی جب علم بولتا ہے تو انسان فضاؤں کی سیر کرتا ہے, جب علم اپنا کام دکھاتا ہے تو انسان سمندر کے پیندے میں دیکھنے لگتا ہے. یہ علم جب دیکھتا ہے تو انسان کو کمال ملتا ہے. اور عزیزان گرامی علم مومن کی کھوئی ہوئی میراث ہے, اور یہ علم اس وقت انسان کے کام آئے گا کہ جب تک وہ اپنا تزکیہ نہ کرے, تزکیہ نفس نہ کرے. عزیزان گرامی اگر بغیر تزکیہ نفس کے کوئی انسان ترقی کرتا ہے تو بس آپ دو جملے میں خلاصہ سن لیجئے کہ انسان تو ترقی کر جائے گا لیکن انسانیت کی ترقی رک جائے گی. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد, انسانیت کی ترقی رک جائے گی. انسان کی ترقی زیادہ اہم نہیں, انسانیت کی ترقی. اور ہمارے ائمہ اطہار علیہ السلام نے جو کام کیے ہیں وہ انسانیت کی ترقی کے لیے, وہ انسانیت کی ترقی کے لیے گئے, وہ انسان کو مضبوط بنا کے گئے. اور انسان, یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے سلسلے میں کس نے دھوکا دے دیا؟ ہم غرور کہتے ہیں پراؤڈ کو، ہمارے یہاں ترجمہ غرور کہتے ہیں، غرر کہتے ہیں، غرور کہتے ہیں دھوکے کو، چونکہ جو انسان تکبر کر رہا ہے وہ دھوکا کھا رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں معلوم بیچارے کو کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. اکثر مولانا رومی کا میں ایک واقعہ پڑھتا ہوں کہ ایک کسان تھا جو اپنے جو ہے بیل سے آکس سے اپنی فیلڈ فارمنگ کرتا تھا، رات کو لا کے اس کو سلا دیتا تھا، بٹھا دیتا تھا، پھر اندھیرے اندھیرے اپنے کھیت پہ پھر چلا جاتا تھا. ایک دن ہوا یہ کہ ایک شیر آیا اور اس کے بیل کو کھا گیا اور وہاں پر آرام سے بیٹھ گیا. وہ کسان اندھیرے میں اٹھا اور اس نے ٹھوکر سے اس شیر کو ٹھوکر ماری اور کہا چل اٹھ کھیت پہ چلنا ہے کام کرنے کے لیے. تو شیر بولا کہ اس کو پتا نہیں ہے میں کون ہوں، اس نے مجھے اندھیرے میں دیکھا ہے، اگر دن کی روشنی میں دیکھ لیتا تو اس کا کلیجہ پھٹ جاتا. تو عزیزان گرامی، جو اہل بیت اور حضرت علی علیہ السلام سے گستاخی کرتے ہیں انہوں نے علی کو جہالت کے اندھیرے میں دیکھا ہے، اگر علم کی روشنی میں علی کو دیکھ لیا جائے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں. تو عزیزان گرامی، اگر کمال انسانیت کو حاصل کرنا ہے تو سوائے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے، اور اس کمال کو حاصل کرنے کے لیے انسان جب تک ان بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلے گا کہ جو اللہ نے طے کیے ہیں، جو اللہ کے رسول نے طے کیے ہیں، جو اس کے جانشینوں نے ہمارے لیے طے کیے ہیں، بنائے ہیں. عزیزان گرامی، کسی بھی مملکت کو چلانے کے لیے تین طاقتیں ہوتی ہیں. ایک قوت مقننہ ہوتی ہے، یعنی قانون بنانے والا پاور. دوسری طاقت ہوتی ہے قوت مجریہ، اس کو مینیج کرنے والی پاور. اور تیسری ہوتی ہے قوت دفاعیہ، اس کو دفاع کرنے والی طاقت. اسلام کے قانون کو اللہ نے بنایا ہے، اس کو مینیج انبیاء نے کیا ہے، اور حفاظت ائمہ اطہار علیہ السلام کے ذمہ دی گئی. تو اماموں کا جو سلسلہ ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر چیز کے لیے ایک بجٹ ہوتا ہے، لیکن ڈیفینس کے لیے مسلسل بجٹ ہوتا ہے، مسلسل بجٹ ہوتا ہے ان کے لیے بیکنگ. تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے جو ائمہ اطہار علیہ السلام کے سلسلے کو بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے کہ یہ زندگی کے آخری دور تک انسانوں کی تربیت کریں، اور ان کے احادیث، ان کے واقعات، ان کی روایات، ان کے واقعات، ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. ان کی زندگی سے ہمیں نمونہ عمل اس لیے ہیں کیونکہ وہ کمال کی منزل پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور انہوں نے سکھایا ہے کہ اللہ تک کیسے پہنچا جاتا ہے، اللہ سے کیسے ملا جاتا ہے. ان راستوں کو لوگوں کو تو معلوم نہیں ہے، لوگوں کو راستے معلوم نہیں. راستے جن کو معلوم ہیں یہ ان سے ہی بھٹک گئے. خداوند عالم فرماتا ہے کہ صلوات پڑھ محمد و آل محمد، ہدیناہ النجدین اما کافرا و اما کفورا، کہ ہم نے انسان کو ہدایت کر دیے دو راستوں کی، ایک آشکار راستہ ہے اما شاکرم و اما کفورا. شکر کہتے ہیں ڈسکلوز کو، اور کفر کہتے ہیں ہڈن کو. کافر کو اس لیے کافر کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ سے سب کچھ لیتا ہے لیکن اس کو چھپاتا ہے، اس کا شکر ادا نہیں کرتا، اسی وجہ سے وہ مانتا نہیں ہے. جانتا تو ہے کہ کون دے رہا ہے لیکن اس کو مانتا نہیں، اس کو مانتا نہیں. اور ہم لوگوں کے درمیان بھی مصیبت یہی ہو گئی، مسلمانوں کے درمیان، کہ کو اور کی کے درمیان بھٹک گئے. اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. رسول اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ کی نہیں مانتے. علی مرتضیٰ کو مانتے ہیں، علی مرتضیٰ کی بات نہیں مانتے. یعنی کہتے ہیں ان کو مانتے ہیں لیکن نہیں مانتے. جیسا کہ کہتے ہیں ہم اپنے والد کا احترام کرتے ہیں، باپ نے کہا بیٹا ایک گلاس پانی کا، بابا احترام اپنی جگہ لیکن پانی وانی نہیں. عزیزان گرامی، جب میں نے آپ کی خدمت میں کل عرض کیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول بن جائیں، آپ جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیں، میں آپ کا وصی بن جاؤں گا. تو عزیزان گرامی، وہی کمال ہے کہ ہم اگر ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں، ان کے اس راستوں کو طے کریں کہ جس کی وجہ سے یہ عرفان الہی حاصل ہو کہ اللہ سے کس طرح اس کو پایا جاتا ہے، اللہ سے کس طرح ملا جاتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ میں اللہ کے پاس صرف مصلی کے ذریعے پہنچ سکتا ہوں۔ عزیزان گرامی، صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم اس دین مبین اسلام کے ماننے والے ہیں کہ جس نے دنیا چھوڑ کر پہاڑوں پہ بیٹھ جانے کا نام عبادت نہیں رکھا ہے، بلکہ اپنے سماج میں رہ کر تمام کے تمام بیوی بچوں کے زندگیوں کو چلاتے ہوئے، اپنے معاشرے کو ترقی دیتے ہوئے، اگر انسان اس راہوں سے گزرے، چونکہ پہاڑ پہ بیٹھ کر عبادت کرنا تو بہت آسان ہے، اس میں کیا ہے، بھٹکنے کا امکان بہت کم ہے۔ اگر خود ہی بھٹک جائے تو پھر وہاں تو شیطان بھی نہیں جاتا، کہتا ہے کہ اس کو تو خود ہی یہ تو لگا ہوا ہے راستے پر، یہ تو خود ہی راستے پہ لگا ہوا ہے۔ ایک دن میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے مولانا صاحب ہم نے فلم ہال بنایا ہے، آپ ذرا جمعے میں اعلان کر دیجیے۔ اس میں دیسی فلمیں چلائی جاتی، تو میں نے کہا بھائی میں نے بھی یہاں کھولا ہوا ہے، پانچ شو ہیں اور ہر روز عربی فلم چلتی ہے، آپ آئیے یہاں پہ، فرق اتنا ہے، وہ بغیر کرسیوں کی مسجد ہے۔ تو بہت سے لوگ اس بات کو بھی کہتے ہوئے نہیں ڈرتے ہیں کہ خدا کے مقابلے میں خدا کے بات لی کر رہے ہیں، تو اللہ پانچ مرتبہ بلا رہا ہے، اللہ اپنے یہاں پر جبین ناز کو خم کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، ابھی تک انسان بھٹکا ہوا ہے، ابھی تک انسان بھٹکا ہوا ہے۔ ایک صاحب کہنے لگے مولانا صاحب فلاں عقیدے کے مولوی کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، فلاں کے پیچھے پڑھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی پہلے تو یہ بتاؤ آپ کی یہ پیشانی رینٹیڈ ہے یا آپ کی آن ہے؟ تو کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا اگر رینٹ پہ تو رینٹ والے سے پوچھو گے کہاں جھکا ہوں، اور اگر اللہ نے آپ کو اپنی دی ہے تو پھر یہ مت پوچھو، بس اس کا حکم آ جائے تو جھکا دو، یہ نہ پوچھو کہ کہاں جھکانا ہے، اس کے لیے جھکانا ہے، اس کے لیے جھکانا ہے۔ بہت سے لوگ ابھی غافل ہیں، ہماری سجدے گاہ کے لیے اعتراضات کرتے ہیں کہ صاحب آپ تو بت پرستی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ پھر تو یہ مسئلہ جس کو سبجیکٹ نہیں معلوم ہو وہ کسی کو کیا علم بانٹے گا؟ پہلی بات تو یہ طے نہیں ہے، سجدے میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسجود لہو، ایک مسجود علیہ۔ مسجود لہو جس کو سجدہ کیا جائے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات والا صفات ہے، مسجود علیہ جس پہ سجدہ کیا جائے اس کو مسجود علیہ کہتے ہیں۔ تو یہ سجدگاہ مسجود لہو نہیں ہے، ہم اس کو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ مسجود علیہ ہے اس پہ سجدہ کرتے ہیں، ہم اس پہ سجدہ کرتے ہیں۔ اگر مسجود علیہ کے معنی مسجود لہو بن جائیں گے تو پھر یہ قالین بھی خدا بن جائے گا، پھر یہ زمین بھی خدا بن جائے گی، پھر انسان جہاں جا کے سر جھکائے گا وہ اس کے لیے خدا کہلائے گی، غیر اللہ ہے نا، یہ غیر اللہ ہے۔ بہت سے لوگ تو غیر اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں، مولائے کائنات تو طے کر گئے، عبادت تین طرح کی ہوتی ہے، عبادت طمع، عبادت غلام عبید، اور عبادت احرار۔ عبادت طمع جو جنت کے لالچ میں عبادت ہوتی ہے، اللہ کی عبادت غیر اللہ کے لیے ہوتی ہے، جنت غیر اللہ ہے، اللہ تو نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں، جنت کے لیے اللہ کی عبادت ہوتی ہے، تو اللہ کی عبادت غیر اللہ کے لیے۔ ایک ہوتی ہے عبادت عبید، غلاموں والی عبادت، اس کو جہنم سے ڈر لگتا ہے، لہٰذا جہنم میں نہ جاؤں اس لیے عبادت کرتا ہوں، تو وہ بھی غلاموں والی عبادت ہے۔ ایک عبادت عبادت احرار ہے، جس کو ہمارا مولا طے کر کے گئے، خدایا نہ جنت کے لالچ میں تیری عبادت کرتا ہوں، نہ دوزخ کے لالچ میں تیرے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں، بلکہ تجھ کو لائق سجدہ پاتا ہوں، بلکہ تجھے لائق سجدہ پاتا ہوں، اس لیے اپنی جبی کو تیرے سامنے خم کر دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، بس یہی مسئلہ ہے کہ مولا کائنات میں، علی مرتضیٰ میں اور اس دنیا میں کیوں فرق آ گیا؟ کیونکہ دنیا عبد دنیا بن گئی، جب وہ دنیا بن گئی تو کیا ہوا، عبد دنیا بن گئی، جس نے اللہ کو چھوڑ کے دنیا کو حاصل کیا وہ عبد دنیا بن گیا، اور جس نے دنیا کو ٹھکرا کے خدا کا بندہ بنا وہ مولا کائنات بن گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد، مولا کائنات بن گیا، کیونکہ خدا بند عالم نے کہا ہے کہ اے میرے بندے میرے قریب آ، میں تجھے اپنی صفات دینا شروع کر دوں، اپنی صفات سے تجھے آراستہ کر دوں، جو اگر حکم دے گا تو تیرے حکم کو پورا۔ اے جانِ گرامی، اہل بیت تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ علامہ طباطبائی کے استاد آیت اللہ غازی، علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ جب میں نجف اشرف کے حوضے میں پڑھنے گیا تو میں مولا کائنات کی ذریعے سے لپٹ کے رو رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا مولا میں گھر چھوڑ کے تو آ گیا ہوں لیکن میرے کھانے پینے کا انتظام کون کرے گا, مجھے یہاں رکھے گا کون؟ ابھی میں گفتگو دل میں مولا کائنات سے کر رہا ہوں کہ ایک ہاتھ نے میری پشت پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہاں آنے کے بعد یہ نہ سوچو کہ کون کھلائے گا اور کون سلائے گا. یعنی جو ذہنوں کو پڑھنے لگ جائے عزیز نگرا, اہل بیت تو بہت دور کی بات ہے, ان کے غلاموں کا یہ کمال رہا ہے کہ یہ فرق اتنا ہے کہ بس ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں سے چلیں. ہم ان کے بتائے ہوئے راستوں سے اگر اللہ کی تلاش کریں گے تو یقیناً خدا ہمیں ملے گا, اور اگر ان سے ہٹنے کے بعد اگر ہم نے خدا کی تلاش کرنا شروع کی تو امکان بھٹکنے کے زیادہ ہیں, پہنچنے کے کم ہیں. چونکہ انسان اپنی عقل کے اعتبار سے جتنی اس میں ہے, چونکہ اللہ نے ان کو ہادی بنا کر بھیجا ہے, اما شاکرم و اما کفورا, کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کے راستے بتا دیے ہیں, چاہے تم کھلے راستے پر جاؤ چاہے اندھیرے راستے پر جاؤ چاہے روشن راستے پر جاؤ. تو عزیزان گرامی یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ دنیا کو سہارا دیا ہے. ایک مرتبہ خلیفہ وقت کا زمانہ ہے, رسول اللہ کے بعد ایک شخص آیا, آنے کے بعد خلیفہ اول کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ میں رسول اللہ کے پاس آیا تھا, اس کو معلوم نہیں تھا کہ رسالت موافقہ کی وفات ہو گئی ہے. آنے کے بعد کہنے لگا کہ میں تو رسول سے ملنے آیا تھا. کہا رسول تو نہیں ہے, ان کے جانشین ہیں. تو کہنے لگے کہ ایسا ہے میں مسلمان ہونے آیا تھا, اگر خدا کا رسول ہوتا تو میں اس سے سوال کرتا, لیکن اب جانشین ہے تو میں اس سے سوال کر لوں. میرے اگر سوال دے دو کہ جواب دے دو گے تو میں اسلام قبول کر لوں. خلیفہ نے کہا کہ جو یہاں آتا ہے وہ اسلام قبول کر کے ہی جاتا ہے, جو یہاں آتا ہے وہ اسلام قبول کر کے ہی جاتا ہے. تو کہا کہ اگر قبول نہ کرے تو پھر, کہا نہیں کرے تو پھر حضرت تلوار ہیں ہمارے پاس. سمجھ نا, جب یہ گردن پہ رکھ دی جاتی ہے تو انسان سب کچھ قبول کر لیتا ہے. اس نے کہا کہ دیکھو یہ جان کا مسئلہ نہیں ہے, یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے. میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں اسلام قبول نہیں کروں, لیکن اسلام میں اس وقت قبول کروں گا کہ جب کوئی مجھے معجزہ دکھاؤ. اب کہنے لگے معجزہ؟ کہا میں نے سنا ہے رسول نے تو چاند کے ٹکڑے کر دیے, رسول کے ہاتھوں پہ سنگریزے بولتے تھے. تو کچھ نہ بولے تو کچھ ایسا ہی ہلکا پھلکا ہی معجزہ دکھا دو, ہلکے پھلکے معجزے دکھا دو. بہت سے ہوتے ہیں, ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو لوگ اس کو پکڑ کے بادشاہ کے پاس لے گئے, کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ کہا میں نبی ہوں. تو کہا اچھا نبی ہو تم؟ بولا ہاں. تو کہا چلو خربوزہ بنا کے دکھاؤ. تو اس نے کہا مجھے 3 دن کا موقع دیا جائے. تو کہنے لگے نہیں ابھی بناؤ اگر نبی ہو. اس نے کہا میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے, اور خدا تو خود 4 مہینے لگاتا ہے خربوزہ بنانے میں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. میں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, خدائی کا دعویٰ نہیں کیا ہے. صلوات پڑھے محمد. سوری صلی علی محمد. تو کہا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ آپ, رسول کے جانشین سنگریزے بولتے تھے, چاند کے ٹکڑے ہو جاتے تھے. تو کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو یہی معجزہ ہے کہ اب آپ یہاں سے مسلمان ہو کے ہی جا سکتے ہو, ورنہ پھر جا ہی نہیں سکتے. تو بڑی مصیبت, مولا کائنات اپنے شاگردوں کو دربار میں رکھتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ اسلام پر کوئی آنچ آ جائے. لہذا قمبر دوڑتے ہوئے مولا کائنات کے پاس گئے, کہا کہ علی کو بلاؤ, یہ تو مسئلہ ہو گیا, کیا کیا جائے؟ اس شخص نے کہا کہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تم؟ بولا ہاں قتل کرنا چاہتے ہیں, یا تو اسلام قبول کرو ورنہ ہم قتل کر دیں گے. تو اس نے کہا اچھا ایسا ہے, میں نے آپ کی عربوں کی سخاوت سنی ہے, بڑے سخی ہوتے ہو. بولا صحیح سنا ہے. تو کہا کہ مجھے مار تو دو لیکن قتل کرنے سے پہلے مجھے پانی پلایا جائے. کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس کو پانی دیا گیا. پانی دیا گیا تو کہا خلیفہ وعدہ دے کہ جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں اس وقت تک مجھے قتل نہیں کیا جائے گا. خلیفہ نے کہا ہاں کیا بات ہے بھائی, جب تک یہ پانی نہیں پی لے اس وقت تو. اس نے پینے کے بجائے زمین پہ پھینک دیا. اب عرب کی زمین گرتے ہی اس نے ابسرو کر لیا, ختم پانی. کہنے لگے کہ کیا کیا تم نے؟ کہا کہ تم نے وعدہ کیا تھا جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں, وہ بھی فلاسفر تھا, اس نے کہا جب تک میں یہ پانی نہ پی لوں تب تک نہ مارا جائے، اب یہ پانی مجھے زمین سے نکالو اور پلا لو اور مار لو. پانی کی بات نہیں ہوئی، یہ اس پانی کی بات ہوئی ہے. تو اس نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، علی کو بلایا جائے، ایمان خطرے میں، اسلام خطرے میں، سمجھ رہے نا، آج تو تلوار کی بھی عزت کا مسئلہ آ گیا. چھوڑتی ہے تو مصیبت، نہیں چھوڑتی ہے تو مصیبت. مولا کائنات، عزیزان گرامی، دین کا اصلی پہرے دار، حفاظت کرنے والا یہودی کے باغ کے زمینوں کے مقدر سنوار رہا ہے. قمبر آئے آنے کے بعد کہا مولا چلیے اسلام پر وقت آ گیا ہے. مولا نے اپنے ہاتھوں کی مٹی کو جھاڑا اور دربار میں آئے. آنے کے بعد کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ میرا مطالبہ ہے. کہا خود بیان کرو گے یا میں بتاؤں؟ خود بیان کرو گے یا میں بتاؤں؟ تو اس نے کہا اس میں دم لگتا ہے کچھ. تو اس نے کہا کہ کیا رسول کے جانشین کو ہی حق ہے جواب دینے کا، یا کوئی بھی مسلمان جواب دے دے گا تو میں مان لوں؟ میں اتنی گنجائش دیتا ہوں کہ کوئی بھی مسلمان معجزہ دکھا دے. ابھی تک تو ان کا ہی تھا بیچاروں کا، اب کوئی بھی مسلمان دکھا سکتا ہے معجزہ. تو امام نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے، ساری بات ہو گئی. مولا نے کہا قمبر اس کے ہاتھ میں کوزہ دے دو. قمبر نے ہاتھ میں کوزہ دیا. مولا نے کہا اے تراب، تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے پانی کو لوٹا دے. اے تراب، تجھے ابو تراب حکم دیتا ہے پانی کو لوٹا دے. ابھی ابو تراب کا حکم ملنا تھا کہ پانی نکلنے لگا. ایک مرتبہ اتنی بلندی پر پہنچا کہ اس کا کوزہ بھرنے لگا. قدموں میں گر کے بتایا کہ آنے والے بتا کس طرح سے ایمان قبول کیا جاتا ہے، کلمہ حق مجھے پڑھا دے. تو عزیزان گرامی، تلواروں سے دین نہیں پھیلا ہے، یہ علم اور معجزات اور کمالات اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دین پھیلا ہے. یہ وہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ اگر سخاوت لفظ کہہ دیا تو مال اپنے رشتہ داروں میں بانٹنے سے غنی نہیں بن جاتے، بلکہ مال کو صحیح جگہ پر صحیح مستحق تک بانٹنے والے کو غنی کہتے ہیں. عزیزان گرامی، مولا کائنات کے پاس میدان میں ایک شخص آیا. آنے کے بعد علی میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ چاہیے. مولا نے فرمایا تو ایسے وقت میں مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، جا یہ میری تلوار بیچ کر کھا لینا. تلوار ہاتھ میں لیتے کہتا ہے کہ علی اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہا کہ علی کو مرنا تو گوارا ہے لیکن دروازے سے خالی ہاتھ چلا جائے یہ گوارا نہیں. یہ گوارا نہیں ہے علی کو کہ کوئی خالی ہاتھ کریم کے یہاں سے چلا جائے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان، تجھے تیرے رب کریم کے سلسلے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا؟ کیا میں نے تجھے پیدا نہیں کیا؟ کیا میں نے تیرے ساتھ انصاف نہیں کیا؟ کیا جو کچھ تجھے چاہیے تھا میں نے نہیں دیا؟ عزیزان گرامی، ان تمام باتوں کے بعد اگر انسان اس رب کریم کی معرفت حاصل نہ کرے تو کس کی حاصل کرے؟ عزیزان گرامی، جس وقت دنیا سونوں میں سکوں میں تل رہی تھی، زمینداری میں تل رہی تھی، جب مقام اور عہدے بانٹے جا رہے تھے، اس وقت اہل بیت حرال علیہ السلام گرتے ہوئے لوگوں کو سنبھال رہے تھے، دین کی گرتی ہوئی حالات کو بہتر بنا رہے تھے، مٹتے ہوئے دین کے خاتمے سے اس کو بچا رہے تھے، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمارے درمیان جو کمالات چھوڑے ہیں، جو اللہ تک پہنچنے کے راستے چھوڑے ہیں، عزیزان گرامی، آخر حسین میں ایسی کیا چاشنی تھی کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک دن میں دنیا والوں کو دنیا سے منہ موڑنا سکھا دیا. زہیر ابن قین کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت ہی کامیاب تاجر تھے، بہت بڑے زمیندار تھے اور غصے کے بھی بہت تیز تھے، بڑا نام تھا ان کا. لیکن حسین نے آخر ایسا کیا کہا کہ زہیر اپنی زمینداری کو بھول گئے، زہیر اپنے کاروبار کو بھول گئے. زہیر نے کہا کہ حسین، اب تو میرا راستہ وہ ہے جو آپ کا راستہ ہے. حسین، آپ کا راستہ جو ہے وہی میرا راستہ ہے. لہٰذا زہیر ابن قین نے اپنے بیوی بچوں کو بھیج دیا، اپنی مال و دولت کو ٹھوکر مار دی، اپنی تمام کی تمام شخصیات کو چھوڑ دیا اور حسین کا غلام بننا پسند کیا. اور زہیر ابن قین ایک ایک فرد سے ملتے تھے تو کہتے تھے کہ دیکھو، اس کریم ابن کریم کا خیال رکھنا، اگر میں چلا گیا تو ایسا نہ ہو کہ حسین تنہا رہ جائے. عزیزان گرامی، ہر ساتھی کی یہ وصیت تھی، کہ دیکھو ہم جا رہے ہیں، کریم ابن کریم کا خیال رکھنا. عزیزان گرامی، آخر حسین نے ایسی کیا کرامت دکھائی، ایسی کیا شان کریمی نظر آئی کہ ہر جانے والا حسین کہتا ہے کہ میں تو پیاسا ہوں, میں تو تمہیں کھانا نہیں دے پا رہا ہوں, تم میرے مہمان ہو, میں نے اپنی بیعت تمہارے طرف گردنوں سے اٹھا لی, میں نے اپنی بیعت کو تمہاری گردنوں سے اٹھا لیا ہے, لہٰذا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے. عزیزان گرامی, تاریخ لکھتی ہے کہ حسین ابن علی نے جب اپنے ساتھیوں کو آزمایا تو جب شمع روشن کی گئی تو جانے کے بجائے اپنی گردنوں پہ تلواریں رکھے ہوئے تھے. یمنا زہرا جانے کی باتیں کرتے ہیں, آپ ذرا اتنا بتا دیجیے کہ ہم اور کتنا زندہ رہیں گے, آپ کو تو معلوم ہے 10 سال 20 سال 30 سال, مولا یہ زندگی کس کام کی آپ کے بغیر. جب جب دیکھ یاد کریں گے کہ ہم حسین کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے, ہم زہرا مرضیہ کو کیا جواب دیں گے, اے شہزادے آج ہی تو موقع ملا ہے اپنی وفاداری کو بیان کرنے کا. زہرا کے لال, اے کریم ابن کریم, آج موقع ملا ہے کہ ہم اہل بیت کی فرد کے ساتھ اتنا قریب ہو کر دیکھنا چاہتے ہیں. اے زہرا کے لاڈلے, اے رسول کے نواسے, دین کو بڑے نزدیک سے دیکھ لیا, دین کو بڑے قریب سے دیکھ لیا ہے, خدا کو پہچان لیا ہے کہ خدا کی عبادت اہل بیت کیوں کرتے ہیں. عزیزان گرامی, زہر ابن قین, اس نے تمام کی تمام وصیتیں امام حسین علیہ السلام کے بچانے کے لیے تمام ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اس طرح سے اگر ہم جمع ہوں گے, اس طرح سے اگر ہم جنگ کریں گے تو پھر کوئی ہمیں حسین تک کوئی دشمن نہیں پہنچ سکتا. اور اس کے بعد جناب ابو الفضل العباس کو بھی بلایا, کہا کہ عباس ہم نے سنا ہے اور دیکھا ہے کہ علی مرتضیٰ نے آپ کو کربلا کے لیے تیار کیا ہے, عباس کل کے لیے کوئی نقشہ ہے تمہارے پاس کہ کس طرح سے جنگ کرنی ہے؟ غازی نے اپنے نقشے کو پھیلایا, زہیر نے پیٹ تھپتھپائی, اے علی کے شہزادے, اے علی کے لاڈلے, اگر اس نقشے کے مطابق ہم جنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے آقا کو یہاں سے دور بھیج دیں گے اور ہم دشمنوں کو اتنے گھنٹے روک سکتے ہیں, اتنی دیر تک ہم روک سکتے ہیں. زہیر پورے اطمینان کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, لیکن میں کہوں گا زہیر ابن قین, ارے سلام ہو کہ آپ کو لڑنے کا موقع تو ملا لیکن اس نقشہ بنانے والے کو تو لڑنے کا موقع بھی نہ ملا. جزاکم ربکم خیر الجزا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے. عزیزو بات ہو گئی, زہیر ابن قین نے اپنی تلوار کو دھار دینا شروع کی, اے شہزادے مجھے جنگ کی اجازت دینا. روز قتال آیا, عاشورہ آئی, صبح کی نماز کے بعد خیموں کی طرف تیر اندازی کی گئی. تاریخ لکھتی ہے کہ 20 سے 32 کے قریب حسین کے جانسار پہلے حملے میں مارے گئے, اس کے بعد دوسرے حملے میں مارے گئے. زہیر ابن قین کے لیے لکھتے ہیں کہ دوسرے حملے کی کمان زہیر ابن قین نے سنبھالی. یہ شیر جاتا تھا اور بڑھ بڑھ کے حملے کر کے آتا تھا اور آنے کے بعد کہتا تھا شہزادے دیکھا, ارے لوگ سمجھتے تھے کہ زہیر جنگ کرنا بھول گئے ہیں, اے نبی کے نواسے زہیر کی جنگ دیکھو. زہیر ابن قین نے بڑی جنگ دیکھی, حسین نے سینے سے لگایا, اے میرے مہمان میں تیری تشنہ کامی میں تیری مدد نہیں کر پا رہا ہوں. اے میرے مہمان, زہیر نے ایک مرتبہ اجازت لی اور جانے کے بعد جانتے ہیں زہیر کی ہم کیوں عزت اور احترام زیادہ کیا کرتے ہیں لوگ. ایک مرتبہ جب حسین کو زہیر کے پاس دیکھا تو نرغے آدھا سے آواز آئی, زہیر کو برداشت نہ ہوا, کہا آقا مجھے اجازت دو, ارے یہ ملعون آپ کو آپ کی ماں کے نام لے کر پکار رہے ہیں, ارے مجھے گوارا نہیں کہ کوئی آپ کا ان والدہ کا نام لے. زہیر ابن قین نے حملہ کیا, نرغے آدھا میں گرے, ارے پیاسا زہیر کب تک لڑتا. ایک مرتبہ تلواروں پہ تلواریں چلی, نیزوں کے نیزے چلے, زہیر گھوڑے سے نیچے آئے, آواز
آواز دی, اے آقا ادرکنی. میں کہوں گا ہر سپاہی ہر حسین کا جانثار حسین کو کیوں آواز دیتا ہے. میں سمجھ گیا, زہیر نے یہ طے کر دیا. فرمایا آقا ارے میں آپ کو کبھی نہ بلاتا, لیکن میں چاہتا ہوں جب میری آنکھ بند ہو تو میری نگاہیں آپ کے چہرے اقدس کے دیدار میں رہے. اے میرے یوسف زمان, اے میرے یوسف زمان. تاریخ لکھتی ہے زہیر ابن قین کی زوجہ نے جب یہ سنا کہ عاشور تمام ہو گئی, ارے حسین کا قافلہ مارا گیا, ایک مرتبہ زہیر کی زوجہ آئی. آنے کے بعد اپنے غلام سے کہا, غلام ارے حسین تو رسول کے نواسے ہیں, پورے گھرانے کے ساتھ آئے ہیں, ارے حسین کو کفن دینے والے بہت ہیں, جا تو زہیر کا کفن لے جا, آخر وہ اس علاقے کا نامور تھا, میرے زہیر کو کون کفن دے گا. اگر تو اس کو کفن دے کے آ گیا تو میں اس خوشی میں تجھے آزاد کر دوں گی. غلام کربلا پہنچا, 11 محرم کو کربلا پہنچا, واپس رات ہوتے ہوتے یہ غلام واپس آ گیا, ہاتھ میں کفن تھا. ایک مرتبہ بیوی نے پوچھا, زوجہ زہیر نے پوچھا, اے غلام کیا تو کربلا نہیں گیا, میں تجھے معاف نہیں کروں گی. غلام رونے لگا, کہا بیوی آپ نے مجھے ایک کفن دے کے بھیجا تھا, ارے میری حیا کو گوارا نہ ہوا, میں اپنے آقا کو کفن دیتا. ارے زہرا کا لا بے گورو کفن اپنے ساتھیوں کے ساتھ خون میں گلتا پڑا تھا.
وَسِعَ عَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَزَمْ بِقَضَائِهِ تَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ. بارِلَا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, زہیر ابن قین کی عزت و وقار کا واسطہ, تمام مومنین کی جان مال عزت آبرو کی محافظت فرما, بالخصوص جہاں جہاں بھی مومنین برسر پیکار ہیں ان کو حفاظت عطا فرما. میرے معبود آج 2 محرم ہیں, حسین کربلا آ گیا ہے. میرے معبود حسین کی اس آمد کربلا کا واسطہ, میرے معبود مومنین کی حفاظت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین
سلام کیا دل حسین سلام شام اما فل ہا حسین جان,
حسین جانم حسین جانم حسین جان, حسین جانم حسین جانم حسین جان.
سلام باب راہ مت باب جان, سلام باب راہ مطباب جنہ, سلام راہ بر والا حسین جانا, سلام میوے قلب پیامبا, سلام میوے قلب پیامبا, سلام زادے زہرا حسین
حسین جانم حسین جانم حسین جان, جانم حسین جانم حسین جان.
ہمیشہ بلبم نام تو باشم, ہمیشہ بلبم نام تو باشم, ہمی گویم کہ ای مولا حسین جانم, غمت را از دل و جان می پذیرم, غمت را از دل و جان می پذیرم, کنم برپا عزا یک را حسین جانم,
حسین جانم حسین جانم حسین جانم, حسین جانم حسین جانم حسین. حسین جانا
سلام ای باب را مت باب جانا سلام ای باب را مت باب جانا سلام ای رهبر والا حسین جانا سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای میوه قلب پیامبر سلام ای زاده زهرا حسین جانا
حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم حسین جانم
همیشه بلبم نام تو باشد همیشه بلبم نام تو باشد همی گویم که ای مولا حسین جانم غمت را از دل و جان می‌پذیرم
حسین جانم 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 حسین